والآبق إلا ممن زعم أنه عنده زعم أي قال فهذا بيع فاسد لوجود المال المتقوم إلا أنه لا قدرة على تسليمه فإنه إذا قال المشتري إنه عندي فحينئذ يجوز. تو آبق بھی پڑھ سکتے ہیں اے لا يجوز بيع الآبق بيع کو حذف کر دیا اور آبق کو اس کا اعراب دے دیا بھائی مرفوع پڑا یا بيع جو مجرور ما قبل میں تھا اسی پر عطف کر دو اور تو بے کے تحت آ جائے گا مضافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا اَي لَا يَسِحُ يَا لَا يَجُوزُ بَعُ الْعَابِقِ إِلَّا جائز نہیں ہے بھئی عابق کہتے ہیں بھگوڑا غلام بھئی جو بھاگا ہوا ہے دیکھو بھئی آپ کا ایک غلام تھا بھئی وہ بھاگ گیا بھاگنے کے بعد پھر واپس آیا اب یہ بھگوڑا تو ہے لیکن اس وقت تو آپ کے پاس ہے اب آپ اس کو آرام سے بیچ سکتے ہیں اس کے سپرد کرنے پر قادر ہیں بے صحیح ہے مولانا سمجھ میں آیا بے صحیح ہو گئی دوسری صورت یہ کہ غلام بھاگ گیا ہے اسی حالت میں اب اس کی بیع کرنا چاہتے ہیں وہ بھاگا ہوا ہے تو اب آپ مجھے بتائیے بھائی یہ بیع درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی بھائی کیوں نہیں درست بھائی شابش کل آپ نے ضابطہ پڑھا تھا کہ جو مبیع بھی مقدور التسلیم نہ ہو بھئی مشتری اس کو سپرد کرنے پر قادر نہ ہو اس کے اندر بیع فاسد تو یہ غلام بھاگا ہوا ہے اس کے آپ سپرد کرنے پر قادر ہی نہیں پتہ نہیں کدھر ہے اس وقت تو اس میں بیع فاسد ہاں اس شخص پر جس نے کہا آپ کا غلام میرے پاس ہے اس پر کیا کر سکتے ہیں اس کو تو اس بھگوڑے غلام کی بیع سے حدیث میں منع آیا ہے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لیے کہ انسان اس کے سپرد کرنے پر قادر لیکن جب مشتری کے پاس موجود ہے تو اس کے حق میں وہ بھاگا ہوا ہے اس کے حق میں تو بھاگا ہوا اس کے تو پاس موجود ہے لہذا اس پر بیچ سکتے ہیں کسی اور پر نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ مال متقویم تو ہے لیکن مقدور التسلیم نہیں اس وقت بھئی اور دیکھو بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا باع کا صلہ مین آتا ہے جیسے اشترا کا صلہ مین آتا ہے میں نے کہا بعت ھذا الغلام من زید کیا مانا بیچا میں نے اس غلام کو من زید زید پر بھئی کس پر ہاں تو باع کا صلہ من جس پر من داخل ہو اس پر چیز بیچی گئی ہے جیسے اشتریت میں بھی من آتا ہے وہ اس پر داخل ہوگا جس سے چیز خریدی گئی ہے اشتریت من زید کیا مانا زید سے خریدی تو جس اور بعت من زید کا کیا مانا زید پر بیچی اب عبارت دیکھئے والآبقی اور بگوڑے غلام کی بے بھی صحیح نہیں الا مگر من یہ دیکھا من من آیا یہ من اور من ہے بھئی مگر اس شخص پر زعما اے قالا خود بتلائیں گے آگے بھئی قالا کے معنی میں جس کا یہ گمان ہے بھئی جس نے یہ کہا بھئی انہو عندہو کہ وہ غلام اس کے پاس ہے دیکھئے یہ زعامہ آگے جو آ رہا ہے یہ شرعہ کا حصہ ہے یہ علامہ صدر الشریعت معنی بتلا رہے ہیں زعامہ اے قالا زعامہ کس معنی میں ہے قالا کہ جب مشتری نے خود کہا کہ میرے پاس ہے تو اب اس پر آپ بیچ سکتے ہو فہذا بیع فاسد تو یہ بیع فاسد ہے بھئی بھگوڑے غلام کی بیع کیا ہے فاسد ہے لوجود المال المتقویمی تو باطل نہیں اس لیے کہ مال متقویم تو ہے اِلَّا أَنَّهُ لَا قُدْرَتَ عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ مگر یہ کہ بائے کو کوئی قدرت نہیں ہے اس کے سپرد کرنے پر لیکن فَإِنَّهُ اِذَا قَالَ الْمُشْتَرِ أَنَّهُ عِنْدِ لیکن جب مشتری نے یہ کہا کہ وہ عابق غلام میرے پاس ہے فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ تو اس صورت میں یہ بے جائز ہے وَلَبَنُ مَرَأَةٍ فِي قَدَحٍ اور عورت کا دودھ پیالے میں بھئی عورت کا دودھ بیش سکتا ہے پیالے میں نکال کر یا نہیں بیش سکتا بھئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی جائز نہیں ہے بھئی اس لیے کہ انسان جیسے حر بھئی آپ نے پڑھا حر کی بے جائز نہیں کیوں نہیں جائز اس لیے کہ وہ انسان کہ وہ محترم ہے کیا ہے محترم و مکرم ہے بھئی محترم و مکرم اور وہ محترم و مکرم ہے بجمیع اجزائی اپنے سارے اجزاء کے ساتھ تو لبن بھی اسی کا جز ہوا لہذا اس کی بے بھی جائز نہیں بھئی انما قال فی قدح، بھئی قدح کی قید کیوں لگائے یہ بتلا رہے ہیں، صرف یہ کہہ دیتے لبن امرات ان کے اس کی دودھ کی بیعت جائز نہیں، کہتے ہیں بھئی دو صورتیں تھیں، بھئی یا تو اس کے پستان میں دودھ ہوگا، اس کا مسئلہ وہ پیچھے گزر چکا ہے جانور کے دودھ کی بیعت تھن کے اندر، تو جو اس کا حکم تھا اس کا بھی وہی حکم ہوگا، ایک صورت رہ گئی تھی کہ جانور کے دودھ کے تو نکال کر بے جائز تھی، کیا اس کے دودھ کی بے اس طرح جائز ہے یا نہیں، وہ بتلا رہے ہیں انما قال فی قدح، ماتن نے فی قدح کی قید لگائی، لأن بیع اللبن فی الزرع قد ذکر، اس لیے کہ دودھ کی بے تھن کے اندر وہ تو ذکر ہو چکی ہے، فلبن امرأت انما يبطل بيعه، بس عورت کا دودھ جو ہے اس کی بے باطل ہے، لأنه من اجزاء الآدمی، اس لیے کہ کس کے اجزاء میں سے ہے، آدمی جو ہے، فلا يكون مالا، تو یہ مال نہیں بھائی کہ آدمی محترم و مکرم ہے، وفیہ خلاف الشافعی، اور اس میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، بھائی وہ کیا فرماتے ہیں بے جائز ہے، نیچے لکھے فلا يجوز عنده، غلط ہے بھائی، جگہ جگہ اس کتاب میں خصوصاً بین السطور تو عجیب عبارت نکالتے ہیں بھائی، بھائی امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں، اور اختلاف ہے اس میں امام شافعی کا، تو خود بخود کیا پتا چل گیا کہ ان کے نزدیک جائز ہے، تو اگر ان کے نزدیک بھی جائز نہ ہوتا تو پھر کوئی اختلاف تو نہ ہوتا بھائی، اور اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحم اللہ کا، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یجوز بیع اللبن الاماتی، امام یوسف رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عام عورت کا دودھ ہے ایک باندی کا دودھ ہے، کہتے ہیں ہاں عام عورت کے دودھ کی بیعت جائز نہیں ہے، لیکن باندی کے دودھ کی بیعت وہ فرماتے ہیں جائز ہے، وہ اعتبار کرتے ہیں کل پر جز کا، دودھ اس کا جز ہے، جب کل باندی کی بیعت جائز ہے تو اس کے جز کی بیعت بھی جائز ہے، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یجوز بیع لبن الامتی اعتبارا للجزء بالکل، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک باندی کے دودھ کی بیع جائز ہے قیاس کرتے ہوئے، للجزء بالکل، جز کو کس پر، کل پر اعتبار کرتے ہوئے یعنی قیاس کرتے ہوئے، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الرق غیر نازل فی اللبنی، کہ رقیت نازل نہیں ہوئی دودھ میں، بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ باندی کی بیع تو اس لیے جائز تھی کہ اس میں رقیت تھی بھائی، غلامی تھی، اس لیے اس کی بیع جائز، لیکن دودھ کے اندر رقیت نازل نہیں ہوتی، اس میں غلامی نازل، اس لیے کہ رقیت وہاں آئے گی جہاں عتق بھی آ سکے بھائی، اور عتق باندی میں تو آ سکتا ہے، دودھ کے اندر نہیں آ سکتا، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی، تو رقیت وہاں نازل ہوئی ہے، اور جہاں رقیت ہو وہاں کیا آیا کرتی ہے، عتق بھی، رقیت کی ضد کیا ہے مولانا، عتق، عتق، تو عتق بھی آ سکتا ہے، تو یہاں عتق نہیں آ سکتا، ان الرق غیر نازل فی اللبن، کہ رقیت نازل نہیں ہوئی دودھ کے اندر، اس میں نہیں اتری، فہی باقیت علی اصل الادمیتی، تو یہ باقی ہے اصل آدمیت پر بھائی، اصل، اور آدمی کے اندر اصل ہونا کیا ہے، اصل کیا ہے کہ وہ محترم و مکرم ہے، اس کے اجزاء کی بے جائز نہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی جی، تو امام صاحب کے نزدیک بھائی باندی کے دودھ کی بھی بے جائز نہیں، آزاد عورت کے دودھ کی بے جیسے جائز نہیں، اسی طرح اس کے دودھ کی بے بھی جائز نہیں بھائی، وَالشَّعْرُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ بَاطِلٌ، بھائی اور خنزیر کے بال، بھائی میں نے سب میں بتایا، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں مجرور بھی، اور خنزیر کے بال بھائی ان کی بے بھی، فَإِنَّ الْبَيْعَ فِيهِ، اس لیے کہ بے ان بالوں کے اندر باطل ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، خنزیر نجس العین ہے بھائی، بجمیع اجزائی، اس کے سارے اجزاء کیا ہیں، نجس ہیں، وَإِنْ حَلَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ، اگرچہ حلال ہے ان سے نفع اٹھانا، لِلْخَرْزِ، خرز کہتے ہیں چمڑے کو سینا بھائی، خرز چمڑے کو سینا، لِلْخَرْزِ بِهِ، اگرچہ جائز ہے ان سے نفع اٹھانا، لِلْخَرْزِ، چمڑے کو سینے کے لیے، ضرورتاً، بنا بر ضرورت ہونے کی وجہ سے جائز بھائی، معلوم ہوا بھائی اس خنزیر کے جو بال ہیں وہ کوئی خاص بھائی ان میں مضبوطی پائی جاتی ہے، خراب نہیں ہوتے ہوں گے بھائی، تو زر اور چمڑے کو سینے کے لیے مضبوط چیز چاہیے، تو قدیم زمانے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی ہوگی کہ جس سے چمڑے وغیرہ کو سیا جائے، تو اس میں پھر ضرورت کی بنا پر کیا کی ہے، فقہا نے اجازت دے دی ہے بھائی، فقہا نے اجازت دے دی ہے. مثلا موزے سیے بھائی، موزے تو موزے سیے بھائی، اگرچہ ہمارے اسلاف پسند نہیں کرتے تھے، استعمال نہیں کرتے، لیکن ویسے اجازت دے دی، کوئی کرے تو کر سکتا ہے. نیز اس لیے کہ موزہ سیے گا بھائی، تو پھر بھی وہ جو دھاگا ہے، وہ جو اس کا بال ہے، وہ قدموں میں ہے، قدموں میں ہے، تو پھر بھی اس کی توقیر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اہانت ہی ہے بھائی. تو ضرورت کی بنا پر اجازت دے دی اس میں. آج کل تو بھائی بڑی بہترین چیزیں آ گئی ہیں، اب تو ویسے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ مضبوط چیزیں آ گئی ہیں، مضبوط دھاگے آ گئے ہیں بھائی. اچھا بھائی، ولا شعر الادمی، اور آدمی کے بال بھائی ان کی بے بھی جائز نہیں. فان نبعہ باب، بتلاتے جا رہے ہیں کہاں بے باطل ہے، کہاں فاسد ہے، ان کی بے بھی کیا ہے، باطل ہے. ولا الانتفاع به، اور نہ ہی ان کے ذریعے نفع اٹھانا بھائی، یہ بھی جائز نہیں ہے، ان کے ذریعے نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان محترم ہے بھی جمیع اجزائی ہی بھائی. ولا جلد المیتتی، اور نہ ہی مردار کی کھال. یاد رکھو مسئلہ بھائی کہ حلال جانور تو کچھ ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، جو درندے وغیرہ ہیں ان کو بھی اگر ذبح کر دیں تو یہ پاک ہو جاتے ہیں، طاہر ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ماں ہاں کھانے کی بات نہیں کر رہا، کھانے کے اعتبار سے تو حرام ہے بھائی، حلال نہیں میں نے کہا، میں نے کیا کہا، طاہر ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے اب نفع اٹھانا جائز ہے. ان کے ذریعے بھائی کھانے کے علاوہ کوئی اور ان سے نفع اٹھاتے ہیں، دوائی وغیرہ بناتے ہیں، ان کی چربی نکالتے ہیں، یا کوئی اور چیز ان کی کھال اتار کر استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہو گئیں، پاک ہو گئیں، ان سے نفع اٹھانا جائز ہوا. ہاں اگر مردار ہے، مر گیا، اب نہیں مولانا، اب نہیں، اب نجس بن گیا بھائی مردار بھائی، تو اب اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے. ہاں اس کی کھال اگر اتار لی بھائی، تو یہ کھال، یہ بھی ابھی طاہر نہیں ہے بھائی. اگر ذبح کیا تھا پھر تو کھال بھی طاہر ہو گئی، لیکن اگر ذبح نہیں کیا، ویسے مرا ہے، اور آپ اس کے مرے ہوئے کی کھال اتار لیتے ہیں، تو اب یہ کھال، اس سے بھی نفع اٹھانا جائز نہیں، یہاں تک کہ دباغت دی جائے اس کو. کیا دی جائے؟ دباغت. کوئی خاص طریقہ تھا بھائی، خواب بھی ہوگا، چمڑے کو خاص طریقے سے خشک وغیرہ کیا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے، وہ بھائی دباغت دے دی جائے، تو پھر اس کا چمڑا، وہ مردار جو جانور ہے، اس کا چمڑا بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اب آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں بھائی. یہ مانا والا جلد المیتتی قبل دبغیہ، اور نہ ہی جائز ہے کس کی بے بھائی، مردار کی کھال کی، مردار کی کھال کی، قبل دبغیہ، اس کھال کی دباغت سے پہلے. فَإِنَّ بَيْعَهُ بَاطِلٌ، اس لیے کہ ان کی بے، اس کھال کی بے باطل ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جب مردار ہو، ہاں دباغت دے دی، پھر پاک ہو گئی. وَإِن صَحَّ بَيْعُهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ، اور اگرچہ صحیح ہے اس کھال کا بیچنا بھی اور اسے نفع اٹھانا بھی، بعدہ بعد الدبغی، کس کے بعد بھائی، دباغت کے بعد، حاضر امیر دباغت کو راجع ہے، دباغت کے بعد جائز ہے. تو جی كَعَزْمِهَا وَعَصَبِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقَرْنِهَا وَوَبَرِهَا، سمجھ میں آیا؟ صحیح ہے جیسے کھال کی بے بھی اور اس سے نفع اٹھانا بھی، دباغت کے بعد اس سے نفع اٹھانا اور بیچنا، جیسے کہ کعزمیہ عزم المیتتی، مردار کی ہڈیوں کو بیچنا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کیا ہے، صحیح ہے. وعصبیہ، اس کے پٹھوں کی بے بھی مردار کے، صحیح ہے. وصوفی، ہاں بھائی صوف بھائی، یہ جو بھیڑ پر بال وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، دمبے اور بھیڑ پر بھائی، اور مردار بھائی بھیڑ ہے، اس کے بال اتار لیتے ہیں، ان کی بھائی، یہ مردار کی بات چل رہی ہے ساری، مردار کی ہڈیاں ہیں، مردار کے پٹھے ہیں، مردار کی اون ہے، وشعریہا، اور اس کے بال ہیں بھائی، باقی جانوروں میں بال ہیں، بھیڑ کے اندر اون تھی، وقرنیہا اور اس کے مردار کے سینگ ہیں، ووبریہا، وبر کہتے ہیں بھئی یہ اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں، تین نام آئے، تینوں بالوں کے نام ہیں، صوف شعر وبر، صوف بھیڑ وغیرہ میں، شعر باقیوں میں، اور وبر کس کے اندر بھئی اونٹ کے بھئی ان کے بال. فَإِنَّ بَعَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ صحیحن، اس لیے کہ ان اشیاء کی بیع کیا ہے صحیح ہے. بھئی کیوں، یہ تو مردار تھا، پھر اس کے پٹھے ہڈیاں بالوں سے اور سینگوں سے کیوں نفع اٹھا سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ان اشیاء کی بیع بھی صحیح، وَقَدَ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا، اور اسی طرح ان سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے ان چیزوں سے. لِأَنَّ الْمَوْتَ غَيْرُ حَالٍ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، اس لیے کہ موت حلول نہیں کرنے والی ان چیزوں میں، موت ان میں نہیں آئی. بھائی سمجھ میں آیا؟ موت ان میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں موت تو وہاں آئے گی جہاں زندگی ہو، ان چیزوں میں زندگی نہیں ہے. بھائی بال دیکھیں آپ کاٹتے ہیں، بھائی تو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی تکلیف نہیں ہوتی، معلوم ہو زندگی نے. تو یہ اس قسم کی چیزیں سینگ وغیرہ، ان میں زندگی نہیں تھی تو موت بھی نہیں آئی. جب موت نہیں آئی تو یہ ان کا حکم الگ ہے، بھائی مردار کی طرح نہیں. والفیل کالسبع خلافا لمحمد رحمه الله تعالى، اور ہاتھی جو ہے کالسبع درندوں کی طرح ہے. بھئی درندوں کی بے بتلائی تھی جائز نہیں ہے، لیکن فتویٰ کیا ہے کہ اگر وہ قابل انتفاع ہو تو ان کی بے جائز ہے. تو یہ امام اعظم فرما رہے ہیں کہ ہاتھی بھی درندوں کی طرح ہے، لہذا اس کی بھی بے جائز نہیں. بھئی خلافا لمحمد رحمه الله، جی ہاتھی درندوں کی طرح ہے، جیسے درندے مر جاتے تھے تو ان کے درندے تو ان کے بالوں سے اور کھال وغیرہ ان چیزوں سے نفع اٹھا سکتے تھے دباغت کے بعد. اوپر آیا یعنی مسئلہ کن کن چیزوں سے، تو ہاتھی بھی ان کی طرح ہے، لہذا اس میں بھی یہی حکم ہے. بھائی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہاتھی خنزیر کی طرح ہے، نجس العین ہے، تو اس کی کھال سے دباغت کے بعد بھی نفع نہیں اٹھا سکتے، جیسے خنزیر کی کھال سے دباغت کے بعد بھی نفع نہیں اٹھا سکتے. تو یہ خلاف لمحمد رحمہ اللہ تعالی بخلاف امام محمد رحم اللہ کے. تو جی یہ حتی یجوز، اس کا تعلق والفیل کالسبع سے ہے، ہاتھی درندوں کی طرح ہے. حتی یجوز بیع عظمہ والانتفاع بعظمہ، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کی بیع اور اس کی ہڈیوں سے نفع اٹھانا جائز ہے. خلافا لمحمد رحم اللہ بخلاف امام محمد رحم اللہ کے. فَإِنَّهُ كَالْخِنْزِيرِ عِنْدَهُ، اس لیے کہ یہ ان کے نزدیک کس کی طرح ہے؟ خنزیر کی طرح، تو ہڈیوں سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتے. وَلَا بَعُ عِلْوٍ بَعْدَ سُقُوتِهِ، صورت مسئلہ یہ، بھئی ایک مکان ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے بھئی مارکیٹ بنائی جاتی ہے، نچلی منزل کسی اور کی، اوپر والی کسی اور کی، اس سے اوپر والی کسی اور کی، اس سے اوپر کسی اور کی. اب کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ بیس صحیح ہے بھئی، لیکن یہ اس وقت صحیح ہے جبکہ اس چیز کا وجود ہو. مانا اوپر کی چیز کی بیع کرتے ہو تو اس کا وجود ہونا چاہیے، اور اگر اس کا وجود نہیں ہے تو اس کی بیع بھی درست. مثلا نیچے والی منزل ہے زید کی، اوپر والی منزل ہے بکر کی، گھر گر گیا یا صرف اوپر والی منزل گر گئی بھئی، اب وہ اوپر والی منزل کس کی تھی؟ بکر کی، بکر اس کو آگے بیچنا چاہتا ہے. بھئی کس چیز کو بیچنا چاہتے ہو؟ اوپر کسی چیز کا وجود ہے؟ اوپر کی دیواریں اور چھت آپ کی تھی اوپر والی، تو وہ تو گر چکی ہے، اب صرف آپ کے اوپر رہنے کا حق ہے، صرف آپ کو بھئی اوپر کا حق ہے، اوپر کا، اور وہ حق کی بیع نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مال نہیں. بیع تو کس چیز کی ہوتی ہے؟ مال. ہاں اوپر وہ دیواریں بنی ہوتی ہیں، ان پہ دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتی، تو پھر تو ٹھیک تھا بھئی اس کی بیع، لیکن اس وقت جب وہ گر جائے، چاہے صرف اوپر والی منزل گرے یا نیچے والی گرے، مطلب یہ بس اوپر والی کا وجود ہونا چاہیے تو پھر اس کی بیع ہوگی، ورنہ اس کی بیع نہیں ہوگی. وَلَا بَعُ عِلْمٍ بَعْدَ سُقُوتِهِ، اور جائز نہیں ہے علم اوپر والی منزل، اوپر والی منزل کی بے بعد سقوطی ہی اس کے گرنے کے بعد اذا کان العلو لرجلین جب اوپر والی منزل کسی ایک شخص کی تھی وصفلو لرجلین اور نیچے والی منزل کسی اور شخص کی تھی فساقتا او ساقتا العلو وحدہ تو دونوں گر گئیں یا صرف اوپر والی گر گئی پھر جب گر گئی تو فباع صاحب العلو علوہ تو بیچا صاحب علم نے اپنی اوپر والی علوہ اپنی اوپر والی منزل کو باطل بیعہ بے اس کی بیع باطل ہے اس بعد السقوط لم يبق الا حق تعلی اس لیے کہ گرنے کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے تا حق تعلی کے اوپر کا حق بے وہو لیس بمال اور وہ تو مال نہیں بے بھئی دیکھو یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتلا دوں انہوں نے کیا کہا اوپر والی منزل ہوگی تو اس کی بیع صحیح اوپر والی منزل نہیں تو اس کی بیع بھی صحیح لیکن ہوتا آج کل یوں ہے بھئی کہ مارکیٹ بنتی ہے ابھی بنے سے پہلے اشتہارات شروع ہو جاتے ہیں بکنگ شروع ہو جاتی ہے دفتر بنا دیتے ہیں اور کوئی منزل نہیں بنی نچلی بھی نہیں بنی اوپر والی بھی نہیں بنی ساروں کی بیع کر دیتے ہیں تو کیا یہ بیع درست ہے یا درست نہیں ہے بھئی درست ہے مولانا یہ کیا ہے یہ استثناء ہے بھئی کہ ہمیں بنا کر دو گے اور آپ نے پڑھا یا نہیں کبھی پیسے دیے جاتے ہیں موچی کو پہلے سے بھئی یہ لو پیسے لو مجھے جوتا تیار کر کے دو تو جوتا تو معلوم ہے بیع کس کی کرتے ہو لیکن یہ استثناء ہے مولانا کہ وہ کیا کرے گا آپ کو بنا کر دے گا اس کی آگے تفصیل آ جائے گی تو وہاں بھی یہ بلڈنگ کے اندر استثناء ہے بھئی وہ کیا کر رہا ہے آپ کو بنا کر دیں گے ہاں اب آگے آپ اس کی بیع کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں پھر لوگ کہ خرید لیا ٹھیک ہے بھئی دوسری منزل پہ فلاں کمرہ میرا بھئی فلاں دفتر میرا اب اس کو پھر آگے بیچ دیتے ہیں ابھی بنا ہی نہیں ہے بھئی ہفتے 10 دن میں اس کا ریٹ اور اوپر چلا جاتا ہے پھر اگلا خریددار اس کو اور آگے بیچ دیتا ہے یہ نہیں درست بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ ابھی وہ چیز ہے ہی نہیں بنی نہیں تو بیچتے کس چیز کو بھئی قبضہ ہی نہیں چلیے وَبَعُ شَخْصٍ عَلَىٰ أَنَّهُ أَمَتٌ وَهُوَ عَبْدٌ بھئی صورت مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو غلام بیچا یہ یوں کہو ایک چیز بیچی یہ وہ چیز ہے میں نے آپ کو اتنے درہم میں بیچ دی اس نے جب بعد میں بیع اس نے کر لی بھئی بیع کے بعد دیکھا تو وہ چیز وہ نہیں نکلی کوئی اور چیز نکلی بھئی سمجھ میں آیا بھئی آپ نے گائے بیچی تھی مولانا وہ بعد میں گدا نکلی بھئی پتہ چلا کیا بیچا ہے گدا بیچا یا غلام بیچا تھا یا غلام میں نے بیچا بعد میں دیکھا تو وہ باندی نکلی یا باندی بیچی تھی تو وہ کیا نکلا غلام مطلب ایک چیز بتلائی دوسری چیز نکلی ایک یہ صورت اور ایک یہ صورت کہ آپ نے مذکر کہہ کر بیچی اور وہی چیز مؤنث نکلی بھئی آپ نے بھیڑ بیچی اور نکلی کیا دمبا نکلا بھئی یا آپ نے دمبا بیچا اور بھیڑ یا آپ نے گائے بیچی کیا نکلی بھئی بیل نکل آئی بھئی صرف مذکر مؤنث کا فرق پڑا بھئی تو یاد رکھو اس صورت میں اور مسئلہ ہے اگر تذکیر و تانیث کا فرق ہوتا ہے وہاں اور اگر جنسی الگ ہے پھر اور مسئلہ ہوگا بھئی دیکھئے بھئی وَبَعُ شَخْصٍ عَلَىٰ أَنَّهُ أَمَتٌ وَهُوَ عَبْدٌ اور کسی شخص کی بیع شخص بھئی یاد رکھو اس کا اطلاق مذکر و مؤنث دونوں پر ہوتا ہے کسی شخص کو بیچا عَلَىٰ أَنَّهُ أَمَتٌ اس شرط پر کہ یہ باندی ہے بھئی وَهُوَ عَبْدٌ اس حال میں کہ وہ کیا تھا بھئی غلام تھا تو بعد میں اس نے دیکھا تو غلام نکل آیا فَإِنَّ الْبَعَ بَاطِلٌ یہ بیع کیا ہے باطل ہے بخلاف ما اذا اشترى كبشا بخلاف اس کے جب اس نے خریدا دمبے کو کبش مذکر بھئی فَإِذَا هُوَ نَاجَتٌ تو اچانک وہ بھیڑ تھی فَإِنَّ الْبَعَ مُنْعَقِدٌ تو اب بیع منعقد ہو جائے گی وَلِلْمُشْتَرِ الْخِيَارِ اور مشتری کو خیار ہوگا اس لیے کہ وہ تو مذکر ہو سکتا ہے دمبا ہی اس کو چاہیے ہو مؤنث کی ضرورت تو وہ وصف فوت ہو گیا اس لیے اس کو خیار دے دیں گے بیع منعقد ہو جائے گی بھئی یہ کیا وجہ ہے آپ نے کہا کہ اگر غلام بیچا تھا اور وہ باندی نکل آئی یہ کہا تھا یہ باندی بیچی ہے اور کیا نکل آیا غلام آپ نے کہا بیع باطل اور اگر دمبا مذکر بیچا اور بھیڑ نکلی بھئی تو آپ نے کہا بے منعقد ہو گئی اور مشتری کو خیار ہے، بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے. ان دونوں میں فرق کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں مختلف مسئلے میں ہیں، دونوں مختلف مسئلے ہیں، ایک میں جنسیں الگ الگ ہیں، دوسری میں جنس متفق ہے دونوں ہی. دمبا بیچا کیا نکلی؟ بھیڑ. جنس ایک ہی ہے، جنس کیا ہے؟ اس لیے کہ حیوانات کے اندر وہی یہ تذکیر و مذکر و مؤنث ہونا اس سے جنس بدلتی نہیں، مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی جنس شمار ہوتے ہیں. البتہ انسان کے اندر مذکر رجل ہونا اور جنس ہے اور عورت ہونا اور جنس ہے. بھائی کیوں؟ بھائی آپ نے پڑھا نہیں اصول شاشی کے شروع کے اندر، بھائی جنس کی مثال انہوں نے کیا ذکر کی ہے؟ بھائی رجل ذکر کیا. کیا ذکر کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فقہا بحث کرتے ہیں اغراض و مقاصد سے. تو فقہا بحث کرتے ہیں کس سے بھائی؟ اغراض و مقاصد سے بھائی. اور اغراض و مقاصد الگ الگ ہوں تو جنسی الگ شمار ہوگی. اب رجل کے اغراض و مقاصد اور ہیں، امرأہ کے اغراض و مقاصد اور ہیں. رجل کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ بھائی وہ امام بن سکتا ہے اور وہ حدود و قصاص کے مقدمات میں گواہ بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی بھائی اسی طرح. اور جبکہ اسی طرح عورت کے مثلا یہ چند ایک اغراض، عورت کے لیے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ کہ وہ مرد کے لیے مستفرشہ بنے بھائی، یعنی اس کی اولیاء اولاد کو جنم دے بھائی، اولاد کے اس سنبھالے اس کے لیے بھائی، سمجھ میں آیا؟ گھر کی ذمہ داری. تو دونوں کے اغراض و مقاصد الگ الگ ہیں بھائی. جب دونوں کے اغراض الگ الگ تو دونوں جنسیں بھی الگ الگ شمار ہوئیں. جبکہ باقی جانوروں میں مذکر و مؤنث کے اندر فرق نہیں، اس لیے کہ ان کے اغراض و مقاصد ایک ہیں بھائی. ایک سے چمڑا لیا جاتا ہے مذکر سے، تو دوسرے سے بھی کیا لیا جائے گا؟ چمڑا کا حصول ہے، گوشت کا حصول ہے، ہڈیوں کا حصول ہے وغیرہ، سب سے وہی چیز. یہ بات سمجھ میں آگئی کہ انسان کے اندر رجل اور امرأہ کیا ہیں؟ الگ الگ جنس ہیں، اور باقی جانوروں کے اندر مذکر اور مؤنث ایک ہی جنس ہیں. اب ضابطہ یاد رکھو بھائی، آگے شرح کے اندر بالتفصیل وہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں ضابطہ یہ ہے کہ جب اشارہ اور تسمیہ اکٹھے ہو جائیں، دیکھیے ساری اشارہ کے اندر پوری عبارت آئے گی بھائی، لکھنے کی ضرورت نہیں. جب اشارہ اور تسمیہ اکٹھے ہو جائیں تو دو صورتیں ہیں بھائی، مختلف الجنس بھی ہو سکتے ہیں. مثلا میں نے اشارہ کیا بھائی، ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے، میں نے آپ کو بیچا کہ یہ غلام میں نے آپ کو 10 درہم میں بیچا، تو دیکھو اشارہ کیا اس شخص کی طرف اور نام بھی لیا، کیا ہے یہ؟ غلام ہے. تو دیکھو اشارہ بھی آ گیا اور تسمیہ اس کا نام بھی ذکر ہو گیا. تسمیہ کا معنی نام ذکر کرنا، اشارہ بھی ہوا اور نام بھی ذکر ہوا اور بعد میں وہ باندھی نکلی. تو یاد رکھو اگر دونوں کی جنس الگ الگ تھی، غلام کی جنس تو الگ ہے، باندھی کی جنس ابھی تقریر گزری بھائی، دونوں کی جنس الگ الگ، تو اگر دونوں کی جنس الگ الگ تھی تو اس صورت میں تسمیہ کا اعتبار ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ اور تسمیہ میں میں نے کیا ذکر کیا تھا بھائی؟ کیا نام ذکر کیا تھا؟ غلام کی بے کی بھائی. یہ میں نے اشارہ بھی کیا اور نام بھی لیا بھائی. اب نام کا اعتبار ہوگا، اور نام تو میں نے لیا ہے غلام کا، اور غلام موجود ہے تو معدوم کی بے ہوئی، اور یہ بے کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر نام اور اشارہ اکٹھے ذکر ہوئے ہیں اور جنس بعد میں ایک ہی رہتی ہے، مثلا میں نے بیچا دمبا اور نکلی کیا بعد میں؟ بھیڑ. میں نے کہا یہ دمبا میں نے آپ کو اتنے میں بیچا، تو یہ اشارہ بھی کر دیا اور دمبا بھی کہہ دیا، تو اشارہ بھی ہوا اور تسمیہ بھی آ گئے، اور وہ چیز نکلی کیا؟ بھیڑ. اب دیکھو جنس ایک ہے یا الگ الگ ہے بھائی؟ ایک ہی جنس ہے. جب جنس ایک ہو تو پھر اشارے کا اعتبار ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ اور اشارہ تو میں نے جس کی طرف کیا تھا، یہ چیز وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ تو اس کی تو بے ہو گئی. پہلی صورت میں تو وہ جس کا نام لیا تھا وہ معدوم تھا، اور اب اس میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ موجود ہے لہذا بے ہو گئے، لیکن خیار دیا جائے گا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ والاصل فی ذلک، اور ضابطہ اس کے اندر یہ ہے، ان الاشارہ و تسمیہ اذا اجتمع، تاکہ اشارہ اور تسمیہ جب اکٹھے ہو جائیں، ففی مختلف الجنس یتعلق بالمسمى، تو دو مختلف مختلفین تھا، سمجھ میں آیا بھائی، نون اضافت سے گر گیا، تو دو مختلف جنسوں کی صورت میں، یتعلق بالمسمى، عقد کا تعلق کس سے ہوگا بھائی؟ مسمى سے، جس کا نام لیا گیا ہے. اور میں نے تو کہا تھا یہ غلام ہے، اور نکلی کیا باندی، تو ویبتلو، تو بے کیا ہو جائے گی؟ بے کا تعلق اس مسمى سے ہوگا یعنی جس کا نام لیا گیا ہے. ویبتلو اور باطل ہو جائے گی، لین اعدام المسمى، کس وجہ سے؟ کہ مسمى کیا ہے؟ معدوم ہے بھائی. وفی متحد الجنس، اور متحد الجنس چیزیں ہونے کی صورت میں، یتعلق بالمشار الیہ، ایجاب قبول کا تعلق کس سے ہوگا؟ مشارون الیہ سے بھائی. اور مشارون الیہ موجود ہے یا نہیں بھائی؟ موجود ہے، تو بے منعقد ہو جائے گی. وینعقد بوجود المشار الیہ، اور منعقد ہو جائے گی بے مشارون الیہ کے وجود سے بھائی. لیکن المشتری بالخیار، لیکن مشتری کو خیار ہوگا، لفوات الوصف، اس لیے کہ کیا ہو گیا ہے؟ وصف فوت ہو گیا ہے جو اس کو مطلوب تھا. فالذکر والانثی فی بنی آدم جنسانی، بس مذکر اور مؤنث بنی آدم کے اندر، انسانوں میں دو جنسیں ہیں. لفحش التفاوت بئی، ای للتفاوت الفاحش، بے انتہا تفاوت کی وجہ سے بئی. یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی ہے، لفحش التفاوتی، بے انتہا اس تفاوت کی وجہ سے. واختلاف الاغرازی، اور اغراض کے مختلف ہونے کی وجہ سے. وفی غیر بنی آدم جنس واحد، اور غیر بنی آدم کے اندر مذکر اور مؤنث ایک ہی جنس ہیں. وشراء ما باع باقل مما باع قبل نقد ثمنه الاول. صورت مسئلہ سمجھ لو بھائی، صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو اپنا غلام بیچا، کوئی بھی چیز مثلا بیچی، میں نے آپ کو اپنا غلام بیچا کتنے کے بدلے میں؟ 10 درہم کے بدلے میں. کتنے کے بدلے؟ 10 درہم، یا یوں کہو چلو جو کتاب میں آ جائے گا وہی کہہ لیں، 15 درہم کے بدلے میں نے آپ کو اپنا غلام بیچا. غلام پر آپ نے قبضہ کر لیا مولانا، لیکن ابھی مجھے 15 درہم ادا نہیں کیے. چند دن کے بعد آپ پھر وہی غلام کسی وجہ سے میرے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، اور میں اب آپ سے وہ غلام 10 درہم میں خرید لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ 10 درہم میں خرید لیتا ہوں. تو آپ کے پاس میرے 15 تھے، 10 کے ذمے کیا آ گیا میرے پاس؟ غلام، اور باقی 5 درہم بھی آپ مجھے دیں گے بھائی. تو اب غلام بھی آیا اور 5 درہم بھی میرے پاس آ گئے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ فقہا فرماتے ہیں احادیث میں بھی منع ہے بھائی، اس طرح کرنا درست نہیں ہے بھائی، درست نہیں. اس لیے کہ یہ جو مجھے نفع حاصل ہوا 5 درہم کا، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ میرے ان پیسوں سے آیا جو آپ کے پاس تھے. کہاں سے آیا میرے پاس نفع؟ جو ابھی میں نے وصول ہی نہیں کیے تھے. اور جب میں نے پیسے وصول ہی نہیں کیے تھے، تو وہ پیسے میرے زمان میں داخل ہوئے تھے؟ میرے زمان میں بھی داخل. میرے ان پیسوں کے ڈوبنے کا کوئی خطرہ ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں ڈوب سکتے بھائی. آپ بالکل دیوالیہ بھی ہو جائیں مولانا، پھر بھی آپ کے ذمے میرے 15 درہم ہاں میرے اپنے پاس ہوتے تو ڈوب جاتے، تو ختم ہو جاتے، لیکن آپ کے پاس ہیں تو ڈوبنے کا کوئی خطرہ بھی. معلوم ہو وہ سمن ابھی میرے زمان میں داخل نہیں ہوئے بھائی، زمان میں داخل، اور ان کے ذریعے میں نفع حاصل کر رہا ہوں. حالانکہ ضابطہ ہے، ضابطہ کتاب میں آ جائے گا، الغنم بازاء الغرم بھائی، الغنم بازاء الغرم بھائی، نفع کے، نفع نقصان کے مقابلے میں ہے. نفع کے مقابلے میں نقصان بھی ہے بھائی، نفع وہیں آئے گا جہاں نقصان کا بھی اندیشہ ہو بھائی، وہ نفع درست ہے. اور جہاں نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، وہاں نفع بھی درست. سمجھ میں آیا؟ وہ پیسے میرے پاس آتے تو اب اس میں کیا تھا، میرے زمان میں آ گئے، تو نقصان کا بھی خطرہ ہے، لیکن جب آپ کے پاس ہے تو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں. جب نقصان کا کوئی خطرہ نہیں تو نفع کیوں ان کے ذریعے اٹھاتے ہو؟ نفع تو وہاں ہے جہاں نقصان کا بھی امکان. چنانچہ کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے وہ کیا ہے؟ ربا. دیکھو آپ میرے سے قرض لے کر گئے، اب اس قرض کے ڈوبنے کا خطرہ ہے نہیں، وہ آپ کے ذمے رہیں گے جب تک آپ ادا نہیں کرتے. اور میں نے ساتھ شرط بھی لگا دی، بھائی لے کر 100 جا رہے ہو، مہینے بعد کتنے دو گے؟ 115. 2 مہینے بعد کتنے دو گے؟ 230. بھائی بڑھتے 130 بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو نفع آ رہا ہے اور نقصان کا کوئی خطرہ ہے نہیں. بھائی یہ بھی اسی لیے درست نہیں، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو نفع نقصان کے مقابلے میں آتا ہے. بھائی جس چیز سے آپ نفع اٹھاتے ہیں اس کا نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا بھائی، اور یہاں تو نقصان برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں. لہذا آپ دیکھو، آپ کو میں نے غلام بیچا تھا 15 کے اندر اور آپ سے واپس خریدا 10 کے اندر، تو ان 15 درہموں سے میں نے کیا اٹھا لیا؟ نفع اٹھا لیا. تو یہ نفع کس کے مقابلے میں آیا؟ نقصان کے مقابلے میں آیا نہیں بھائی، یہ تو یہ زمان میں داخل نہیں تھے، لہذا ان کے لیے نفع اٹھانا بھی درست. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، وشراء ما باع اے لا یصح شراء، اور صحیح نہیں ہے خریدنا ما اس چیز کا، باع جس کو بیچا تھا، بی اقل اے بی سامن اقل، موصوف محذوف ہے بھائی، کس کے بدلے خریدنا؟ ایسی سمن کے بدلے، اقل مما باع جو اقل ہو اس سمن سے جس پر بیچا تھا بھائی، اس سمن سے جس پر بیچا تھا. قبل نقد سمنہ الاولی، سمن اول کی ادائیگی سے پہلے پہلے، سمن اول کی، آپ کو میں نے غلام بیچا تھا کتنے میں بیچا تھا بھائی؟ 15 میں، اور وہ سمن اول ہیں، ان کی ادائیگی ہوئی ہے ابھی؟ ادائیگی نہیں ہوئی، اور میں اس کو خرید رہا ہوں اسی قیمت پر جس پر بیچا تھا یا اس سے کم قیمت پر بھائی؟ یہی مسئلہ ہے. دیکھو صورت بتا رہے ہیں، با شیئن بخمسہ عشرہ، کس نے کوئی چیز بیچی 15 درہم میں، ولم یأخذ الثمن اور ثمن ہا وصول نہیں کیے، ثم اشتراہ بعشرہ تھا، پھر اس کو خرید لیا کتنے کے بدلے؟ 10 کے بدلے، فتقاسل عشرہ بعشرہ من 15، تو 10 کے برابر ہو گئے 15 میں سے، 10 تو کس کے برابر، 15 میں سے کتنے کے برابر ہو گئے؟ 10، اور باقی کتنے رہ گئے؟ تو فبقی للبائی علی المشتری 5، تو باقی رہ گئے بائی کے لیے مشتری پر 5 بھائی، فہی ربح ما لم یضمن ہو، تو یہ نفع ہے اس چیز کا جس کا وہ ضامن نہیں ہے، ای سمنا یعنی اس سمن کا، یہ کس کا نفع ہے؟ وہ جو سمن آپ کے پاس ہے جس کا میں ضامن نہیں تھا، وہ ہوا 15، اور وہ کتنے تھے بھائی؟ 15 تھے، لانہ لما لم یقبض البائع لم یدخل فی زمانہ، اس لیے کہ جب ان پر بائع نے قبضہ نہیں کیا تو اس کے زمان میں بھی داخل نہیں ہوئے. وانما الغنم بازاء الغرم، بھائی نفع کے مقابلے میں نقصان بھی ہے بھائی، نفع کس کے مقابلے میں ہے؟ ازاء کا معنی مقابلے میں بھائی، غن نفع بھائی، غرم غن کا نون ساکن ہے، غرم کی را بھی ساکن ہے بھائی، نفع نقصان کے مقابلے میں ہے. فیکون الربح حراما، تو نفع حرام ہوگا. فیکون هذا البيع فاسدا، تو یہ بیع فاسد ہوگی. خلافا لشافعی رحم اللہ، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے، وہ فرماتے ہیں جائز ہے بھائی. جی وشراء ما باع مع شيء آخر لم يبيعه بثمنه الأول فيما باع وإن صح فيما لم يبيع، یہ عبارت بھی مشکل ہے. اوپر والی عبارت سمجھ میں آ گئی تھی متن کی، یہ عبارت بھی مشکل ہے. صورت مسئلہ یہ، وہی صورت ہے تھوڑی بدل دی بھائی، میں نے آپ کو غلام کتنے کا بیچا؟ 15 کا، اور وہ غلام پر آپ نے قبضہ کر لیا، لیکن ابھی میں نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے، اب وہ غلام آپ پھر مجھ پر بیچتے ہیں اور ساتھ ایک اور چیز بھی ملا دیتے ہیں بھائی، مثلا ساتھ ایک کتاب بھی ملا دی بھائی، یا کوئی اور ایک اور غلام کو بھی ملا دیا کہ لو بھائی یہ 2 غلام میں نے آپ کو 15 میں بیچ دیے، اب آپ اسی قیمت کے بدلے کتنے حاصل کر لیتے ہیں؟ دو. تو یہ صورت بھی کہتے ہیں بھئی اس غلام کے اندر تو درست نہیں جو اس نے بیچا تھا، جو اس نے بیچا تھا، دوسرے میں اس کے حصے کے بقدر بیعت صحیح ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ وہ 15 میں آپ نے مجھ سے ایک غلام لیا تھا اور اب اسی 15 میں مجھے کیا دے رہے ہیں؟ دو دے رہے ہیں، یعنی زائد چیز بھی ساتھ کوئی ملا رہے ہیں بھائی، یا کوئی غلام کے ساتھ ایک کتاب بھی مجھے دے رہے ہیں. تو غلام کے اندر تو بیع صحیح نہیں، لیکن اس کتاب میں اس کے حصے کے بقدر بیع صحیح ہو جائے گی. اور صحیح نہیں ہے شراء ما باع، اس چیز کا خریدنا جس کو بیچا تھا، مع شیء آخر، دوسری چیز کے ساتھ اس کو خریدنا درست. دوسری چیز کون سی ہے؟ صفت آ رہی ہے اس کی، شیء آخر لم یبعہ، ایسی دوسری چیز کہ جس کو اس نے بیچا نہیں تھا. ایک کو تو بیچا تھا، دوسری کو بیچا، اس کے ساتھ اب اس کو خرید رہا ہے. کس کے بدلے؟ بثمنہ الاول، ثمن اول کے بدلے میں. سمجھ؟ بیع صحیح نہیں ہے فیما باع، اس چیز میں جس کو اس نے بیچا تھا. وَإِن صَحَّ، اور اگرچہ صحیح ہے، فیما لم یبیع بھئی، اس چیز کے اندر جس کو اس نے بیچا. صورت سمجھ میں آگئے سب کو؟ باع شیئن بخمسة عشر، کس نے کوئی چیز بیچی 15 میں، ولم یأخذ الثمن، اور ثمن اس نے وصول نہیں کیے. ثم اشتراه مع شیء آخر، پھر اس کو بائے نے خرید لیا ایک اور چیز سمیت بھائی، بخمسة عشر اسی 15 کے بدلے میں. فالبیع فاسد فی المبیع الاول، تو بیع فاسد ہے مبیع اول کے اندر. وجائز فی الاخر، اور دوسرے میں جائز. بھائی اب کیا صورت کریں گے؟ کیسے ثمن نکالیں گے اس کے؟ بھائی پہلا بھی تو 15 کا بیچا تھا. کہتے ہیں بھائی یوں کریں گے، اب کل ثمن میں وہ ان کی قیمتوں پر تقسیم کر کے ان کا حصہ نکال لیں گے. مثلا میں نے پہلے آپ کو کتنے کا بیچا تھا ایک غلام؟ 15 کا، اور 15 کا، اور اب میں نے آپ سے دو غلام کتنے کے خریدے؟ 15 کے. اب ان کی قیمت ذرا مارکیٹ میں جا کر پتا کرو تاجروں کے ہاں ان کی قیمت کیا ہے. یہ تو سمن تھے نا پہلے جو 15 طے ہوئے، تاجروں سے پتا کیا، انہوں نے کہا یہ ایک غلام بھی 10 کا ہے، دوسرا غلام بھی کتنے کا ہے؟ 10 کا ہے، 10 کا ہے. اب دونوں میں برابری کی نسبت آ گئی، سمجھ میں آیا؟ وہ بھی 10 کا ہے، یہ بھی، دونوں برابر ہیں. جب دونوں برابر ہیں تو وہ جو 15 ہیں اس میں دونوں کا حصہ ہے اور برابر برابر ہے، تو معلوم ہوا 7.5 ایک کا حصہ ہوا، 7.5 ایک کا. تو وہ 7.5 جو پہلے غلام کے ساتھ جس کو بیچا تھا اس میں تو صحیح ہی نہیں، اور دوسرے کتنے کے بدلے میں آ گیا؟ 7.5 کے بدلے میں بیع صحیح ہو جائے گی اس سے حصے کے بقدر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر تاجروں سے پتا کہ ان کی قیمت کتنی ہے، انہوں نے کہا وہ جو غلام آپ نے پہلے بیچا تھا وہ 10 کا ہے، اور یہ جو آپ خرید رہے ہیں یہ کتنے کا ہے؟ 20 کا ہے. یہ کتنے کا ہے؟ آپ ایک کی قیمت 10 ہے، دوسرے کی 20 ہے، کیا نسبت ہے بھائی درمیان میں؟ ایک دوسرے سے دگنا ہے، ایک کی قیمت دوسرے دگنا ہے. معلوم ہوا 3 حصے ہوں تو ایک حصہ ایک کی قیمت بنتی ہے اور 2 حصے دوسرے کی قیمت بنتی ہے. تو ایک کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 15 میں سے ایک کتنے کے بدلے ہو گیا بھائی؟ 3 حصے کرو اب، ہاں ایک 5 کے بدلے ہو گیا پہلا والا، اور دوسرا اس سے دگنا یعنی 10 کے بدلے ہو گیا، تو 10 میں بیع صحیح ہو جائے گی. یہ معنی ہے فَيُقَسَّمُ السَّمَنُ عَلَىٰ قِيمَتِهَا، پس سمن کو تقسیم کیا جائے گا اس کی قیمت، ان کی قیمت پر بھائی. فَيَجُوزُ فِي الشَّيْءِ الْآخَرِ بَيْءٌ، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی دوسرے غلام کے اندر اس کے حصے کے بقدر سمن میں سے. وہ ہوا، اور سمن کتنے تھے بھائی؟ وہ ہوا 15 بھائی، 15 تھے. تو اس وہ سمن جو 15 تھے اس میں سے اس کے حصے کے بقدر میں بیع صحیح، یعنی 7.5 میں پہلی صورت میں اور 10 میں دوسری صورت، بیع صحیح ہو جائے گی. چلیے بس، من هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقه الكلام.